لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالتي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة الله قال تبارك وتعالى في مقام آخر لا تحنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون مؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام معزز حاضرین بزرگوں سپاہ صحابہ کے غیور اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں محرم الحرام کی 10 تاریخ اور یوم عاشورہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یوم ہے مشہور روایات کے مطابق آج اپنے اپنے انداز میں ہر گروہ اور طبقہ واقعہ کربلا پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے لطیفہ کی بات یہ ہے کہ ایک مخصوص گروہ ہی کو دیکھ لیں صرف ریڈیو اور ٹی وی کو اگر آپ سن لیں آج کے دن تو نام نہاد اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والا گروہ اپنی ریڈیو اور ٹی وی کی تقریروں میں ہی آج کے دن واقعہ کربلا کو اتنے اندازوں سے پیش کرے گا اتنی مختلف شکلوں سے بیان کرے گا کہ شام کے وقت آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ میں اس کی بات صحیح مانوں یا اس کی بات صحیح مانوں میرے بھائیوں میں کربلا کے میدان میں پیش آنے والے واقعہ کی تفصیلات شاید اس طرح بیان نہ کروں جس طرح عام طور پر آج ریڈیو اور ٹی وی اور دیگر مجالس میں کی جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں یہ بات آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ ایک طرف خاندان نبوت کے 72 افراد تھے جو ایک ایک کر کے شہید ہو گئے ایک طرف عبید اللہ بن زیاد کی فوج اور کوفہ کے لوگ تھے جن کی تلواریں خاندان نبوت کے خون سے پیاس بجھانے کے لیے باہر نکلی ہوئی تھیں ان دو طبقوں ان دو جماعتوں کے علاوہ تیسری کوئی جماعت وہاں نہیں تھی ایک قاتلوں کی جماعت ہے، ایک شہیدوں کی جماعت ہے، ایک گروہ آپ کے دشمنوں کا اور آپ کے مخالفوں کا ہے، ایک مختصر سی جماعت آپ کے تابع داروں، آپ کے رشتہ داروں، آپ کے بچوں اور آپ کے بھائیوں پر مشتمل ہے۔ جو جماعت آپ کے ساتھ ہے ان میں سے صرف ایک بچہ زین العابدین زندہ رہا ہے، اور وہ بچہ بھی بیماری کی وجہ سے خیمے میں تھا، یا باقی خواتین ہیں۔ واقعہ کربلا اختتام کو پہنچ گیا، عینی گواہ حضرت زین العابدین ہیں، عینی گواہ حضرت زینب بنت فاطمہ الزہرا ہیں، عینی گواہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عالیہ محترمہ ہیں، عینی گواہ خاندان نبوت کی بچیاں ہیں۔ اب اگر آپ تاریخ میں یہ تلاش کریں کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور خاندان نبوت کی خواتین نے واقعہ کربلا کی تفصیلات کو بیان کیا ہو کہ اس طرح فلاں گھوڑے پر سوار ہوا، فلاں سے مقابلہ ہوا، پھر اس طرح تیروں کی بارش ہوئی، اس طرح گھوڑے سے لاش گر گئی لیکن وہ زمین پہ بھی نہ آنے پائی، پھر گھوڑے سے زمین نے پوچھا کہ حسین کہاں ہے، گھوڑے نے کہا کہ میری پشت سے تو گر گیا، تو بتلا کہ حسین کہاں ہے۔ یہ گھوڑے اور زمین کا مکالمہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، لیکن لاش تو کربلا کے میدان میں تیروں کے اوپر پڑی ہوئی تھی، وہ نہ زمین پر آئی تھی نہ گھوڑے کی پشت پر تھی۔ یہ ساری کی ساری باتیں خاندان نبوت کے چشم دید گواہوں نے ہمیں تاریخ میں نہیں بتلائیں، ہمیں تاریخ میں نہیں بتلائیں۔ اب کہتے ہیں، اور آپ نے اکثر سنا ہوگا، کبھی غور نہیں کیا کہ راوی بیان کرتے ہیں، ذاکر جب بھی بات کرے گا کہ حضرت حسین آگے بڑھے، راوی بیان کرتے ہیں، حضرت عباس کے بازو قلم ہوئے، راوی بیان کرتے ہیں، حضرت علی اکبر شہید ہوئے، راوی بیان کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے، وہ راوی الو کا پٹھا تھا کون، اور وہ کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ اگر تو اس کے دل میں ایمان تھا، اہل بیت رسول کی محبت تھی، حضرات حسنین کریمین سے کچھ تعلق تھا، خاندان نبوت سے عقیدت اور محبت تھی، تو اسے چاہیے تھا کہ وہ بھی ہاتھ میں تلوار لے کر حضرت حسین کے ساتھ کھڑا ہوتا، اسے چاہیے تھا کہ وہ بھی خاندان نبوت کی مدد کے لیے آگے بڑھتا، اسے چاہیے تھا کہ اس مصیبت میں وہ بھی حسین کے ساتھ مل جاتا۔ اور اگر وہ اتنا منافق تھا، اتنا بزدل تھا، اتنا بڑا بیوان تھا کہ اس کے دل میں خاندان نبوت کی کوئی محبت نہیں تھی، کوئی عقیدت نہیں تھی، خاندان نبوت پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، حسین کے دودھ پیتے بچے قربان ہو گئے، وہ دیکھتا چلا گیا اس کی رگے غیرت نہیں تڑپی، تو ایسے بزدل منافق کی روایت کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم قوت گویائی میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہم بھی اگر چاہیں تو رلانے کے لیے اس انداز سے افسانہ گوئی کر سکتے ہیں کہ آپ کی ہچکیاں بن جائیں، آپ چپ ہونا چاہیں تو آپ چپ نہ ہو رات تک روتے رہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ صرف آپ کے آنسو نکالنے کے لیے، صرف لوگوں کو رلا کر داد حاصل کرنے کے لیے، صرف لوگوں کے دلوں کو موم کر کے ان کی جیبیں خالی کرنے کے لیے، صرف لوگوں کی واہ واہ
اور داد کے حصول میں میں بے تکے انداز میں پیغمبر کے خاندان کو کھلونا بنا کر خاندان نبوت کو کٹ پتلی بنا کر خاندان نبوت کو موم کی گڑیا سمجھ کر جیسے چاہوں کربلا کے میدان میں تماشا کرتا چلا جاؤں، کم از کم ایک مومن ہونے کی نیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے کوئی عالم دین خاندان نبوت کا تماشا نہیں دکھا سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ورنہ ہم بھی چاہیں تو کہہ سکتے ہیں حضرت حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت حسین تو لڑائی کے لیے آئے ہی نہیں، یہ قافلہ تو اونٹوں پر جا رہا تھا، لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، گھوڑا آیا کہاں سے، یہ دلدل آئی کہاں سے، لڑائی کے لیے تو ہم مدینہ سے نہیں چلے، جہاد کے لیے تو آپ نہیں آئے تھے، آپ تو سفر کر رہے تھے کوفہ کی طرف۔ اور ایک اور کو میں نے اپنے کانوں سے سنا، کہتے خاندان نبوت کا لٹا پٹا قافلہ اونٹوں کے اوپر باندھ کر جب دمشق کی طرف روانہ ہوا تو ہر میل کے فاصلے پر ایک بچہ گرتا تھا، اونٹ کے پاؤں میں آ کر ذبح ہو جاتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ خاندان نبوت میں سوائے زین العابدین کے کوئی اور بچہ تھا ہی نہیں، یہ ہر میل کے فاصلے پر کون سا بچہ گرتا تھا، کوئی آسمان نے جلا تھا یا زمین نے اگلا تھا؟ میرے بھائیوں، اس لیے بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اس طرح شہادت بیان نہیں کرتے جس طرح دیگر بیان کرتے ہیں، تو پہلا سوال ذہن میں رکھیے کہ وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ لائے کہاں سے، وہ لائے راوی سے، راوی کہتا ہے آواز آئی ہے، ان کو جو آواز آ رہی ہے وہ آواز دینے والا کون تھا؟ اگر یہ غیب سے آواز آئی ہے تو وہ غیب سے آواز دینے والے نے حسین کو پہلے کیوں نہ بتلا دیا کہ نہ جاؤ آگے دشمن ہے؟ یہ غیب سے آواز اس میں ایمان کو تو آ گئی، علم و عمل کے پیکر پیغمبر کے خون حسین کو کیوں نہیں آئی؟ میرے بھائیوں، آج میں واقعہ کربلا سے کچھ نتائج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، واقعہ کربلا کی تفصیلات نہیں، کچھ نتائج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کربلا کا واقعہ یہ بتلاتا ہے، کربلا میں حسین کی مظلومانہ شہادت یہ بتلاتی ہے، کربلا میں حسین کا اپنے موقف پہ ڈٹ جانا اور اپنے بچوں کو قربان کر دینا یہ بات بتلاتے کہ صدیق کی صداقت سچی تھی، صدیق کی صداقت نہیں، صدیق کی صداقت بھی سچی تھی، خلافت بھی سچی تھی، صدیق کی خلافت سچی تھی، برحق تھی، صحیح تھی۔ آج شیعہ سنی کے درمیان میں کہیں کوئی بات ہو تو شیعہ چابک دستی اور تیزی تراری کے ساتھ سب سے پہلے مسئلہ خلافت شروع کرتا ہے، سب سے پہلے مسئلہ خلافت شروع کرتا ہے، کہتا ہے جی خلافت تو علی کا حق تھا، بے کیوں حق تھا، علی پیغمبر کے منہ بولنے بیٹے تھے، علی پیغمبر اسلام کے داماد تھے، چچا داد بھائی ہونے کی وجہ سے اور اسی طرح داماد ہونے کی وجہ سے، منہ بولا بیٹا ہونے کی وجہ سے، پیغمبر کے بعد پیغمبر کی جانشینی کا حق علی کو تھا، یہ وہ دلیل دیتے ہیں۔ اور سنی دلیل دیتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر کی نیابت، پیغمبر کے بعد خلافت یہ وراثت نہیں ہے، یہ تعلق اور رشتہ داری پہ نہیں ملتی، پیغمبر کے بعد خلافت، پیغمبر کی نیابت یہ قرابت کی بنا پہ نہیں ملتی، یہ اہلیت کی بنا پہ ملتی ہے، یہ قرابت کی بنا پہ نہیں ملتی، یہ کس نے بتلایا؟ یہ کربلا کے میدان نے بتلایا، نہیں سمجھے آپ، آئیے، یہ کربلا کے میدان نے بتلایا۔ میں شہید کربلا سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام نیوا گروہ یہ کہتے ہیں کہ علی کو خلافت کا حق تھا، کہ وہ داماد تھے، وہ چچا زاد بھائی تھے، وہ منہ بولے بیٹے تھے، اگر رشتہ داری اور بیٹے ہونے کی وجہ سے کوئی خلافت کا حقدار ہو سکتے ہیں تو معاویہ کے بعد خلافت کا حقدار بیٹے کو ہونا چاہیے تھا، آپ نے کیوں شہادت دی؟ نہیں سمجھے آپ؟ معاویہ کے بعد خلافت بیٹے کو ملنی چاہیے تھی، خلافت کسے ملنی چاہیے تھی؟ بیٹے کو ملنی چاہیے تھی. جب باپ کی خلافت وراثت بیٹے کو آ گئی، امام حسین آپ نے اختلاف کیوں کیا؟ آپ نے عالم جہاد بلند کیوں کیا؟ آپ نے خاندان نبوت ذبح کیوں کرایا؟ تو کربلا کے میدان سے اب بھی تمہیں آواز آئے گی کہ خلافت قرابت پہ نہیں ملتی، اہلیت پہ ملتی ہے، اہلیت پہ ملتی ہے. تو حسین فرما رہے تھے کہ یزید بیٹا تو معاویہ کا ہے لیکن اہل نہیں ہے. میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ کربلا کے میدان نے بتلایا کہ صدیق کی خلافت سچی تھی. کیوں سچی تھی؟ کہ آج حضرت حسین اپنے تمام خاندان کو لے کر کربلا کی وادیوں میں پیاس کی شدت میں مبتلا ہو کر پیاسے بچوں کو شہید کرا رہے ہیں، اور شہید کراتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں اگر آج حسین جھک گیا تو دین کا نشان مٹ جائے گا، اگر آج حسین کے اندر خم آ گیا، اگر آج حسین اپنا موقف چھوڑ گیا تو دنیا میں باطل غالب آ جائے گا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں شیعہ کے عقیدے اور نظریے کے مطابق کہ جب پیغمبر کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، بکار رافضیوں کے پیغمبر کے تشریف لے جانے کے بعد صدیق اکبر مومن محض اللہ نہیں رہا تھا، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جب تمہارے عقیدے کے مطابق خلافت حکومت غیر مومن کے ہاتھ میں آ گئی، خلافت حکومت دور اقتدار ایک منافق مرتد کے ہاتھ میں آ گیا، تو بتلاؤ حسین کا بابا خاموش کیوں رہا؟ حسین کا بابا خاموش کیوں رہا؟ علی المرتضیٰ کی ذوالفقار تلوار میدان میں کیوں نہیں آئی؟ حضرت علی المرتضیٰ جنگ کے لیے تیار کیوں نہ ہوئے؟ میرے بھائیوں، شیعہ کی دار نظریہ کو اگر سامنے رکھو، وہ تو اتنے بڑے بڑے الزام حضرت صدیق و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر لگاتے ہیں کہ ان الزاموں کے مقابلے میں یزید پر لگائے جانے والے الزامات تو اس کا سواں حصہ بھی نہیں ہے. ان الزاموں کا اس انداز کو کہتے ہیں الزامی جواب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الزامی جواب. شیعت اور رافضیت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک تو پیغمبر اسلام کے بعد امامت اور حکومت حضرت علی کا حق تھا، تو حضرت صدیق نے حق چھین لیا، پہلی بات. دوسرا یہ کہ حضرت صدیق نے آ کر اسلامی قدریں نہ صرف پامال کی بلکہ اسلام کی تعلیمات کا محور اور مرکز قرآن بھی بدل دیا. پھر اسی پر بس نہیں، بقول رافضیوں کے صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے مل کر حضرت فاطمہ کے گھر کو جلانے کی کوشش کی، بقول ان کے حضرت فاطمہ کو دھکے دیے اور محسن ساکت ہو گئے. میرا سوال ہے کہ اتنے بڑے الزام لگانے والوں، اپنا الزام اگر تم ثابت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس بات کا جواب دو کہ یزید کے زمانے میں نہ تو قرآن بدلا گیا ہے، یزید کے زمانے میں نہ فاطمہ کو دھکے دیے گئے ہیں، یزید نے نہ تو فاطمہ کے گھر کو جلانے کا حکم دیے. جب یزید نے اتنا بڑا قصور نہیں کیا جو قصور فاروق اور صدیق نے کیا تھا، تو پھر حسین اپنے ابو کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ ابو بکر عمر کے مقابلے میں کیوں نہیں آئے؟
نعرہ تکبیر، شہداء اسلام، خان کا منکر، خان کا منکر، کافر کافر،
شیعہ
کافر،
میرے بھائیوں،
کربلا کا واقعہ، کربلا کا مظلوم حسین بتلاتا ہے کہ صدیق اکبر کی خلافت حق تھی، اس لیے ہم نے مان لی، مقابلہ نہیں کیا. فاروق اعظم کی خلافت حق تھی، ہم نے مان لی، مقابلہ نہیں کیا. ایک اور بات ذہن میں رکھیے، اگر فاروق اعظم کی خلافت کو حق پہ نہ مانا جائے تو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زین العابدین کا سید ہونا ثابت نہیں ہوتا. زین العابدین کا سید ہونا ثابت نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ زین العابدین کی والدہ شہرہ بانو بقول شیعہ روایات کے بھی حضرت فاروق اعظم کے دور میں جب ایران فتح ہوا تھا تو قیدیوں میں آئی تھی، اور اس عورت کا، اس شہزادی کا نکاح حسین سے فاروق نے پڑھایا تھا. فاروق کا دور اگر اسلام کا دور نہیں تھا تو فاروق کے دور کی جنگیں اسلامی جنگیں نہ ہوئی. تو اسلامی جنگ میں، غیر اسلامی جنگ میں آنے والا قیدی جب قیدی رہی ہے تو اس عورت کا نکاح حسین سے ثابت نہیں ہو سکتا.
علی کا دشمن،
زین العابدین کو حسین کا خون ماننے کے لیے، زین العابدین کو سید ماننے کے لیے، زین العابدین کو چوتھا امام ماننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فاروق اعظم کی خلافت برحق مانو. خلافت برحق مانو گے تو جہاد صحیح ہوگا، جہاد صحیح ہوگا تو قیدی صحیح ہوں گے، قیدی صحیح ہوں گے تو نکاح صحیح ہوگا. میرے بھائیو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق تھی. اگر حق پر نہیں تھی تو سوال پھر وہی ہے، حسین مقابلے میں کیوں نہیں آئے؟ سوال پھر وہی ہے، علی مقابلے میں کیوں نہیں آئے؟ اور میں آگے کہنا چاہتا ہوں، معاویہ کی خلافت بھی حق پر تھی. کہ اسرا حسین نے 20 سال تک اطاعت تو کی ہے، بغاوت نہیں کی. بغاوت یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال تو شام کے گورنر رہے ہیں، 20 سال شام کے گورنر رہے ہیں، اور 20 سال پوری امت اسلامیہ کے امیر المومنین رہے ہیں. یہ جو دوسرے 20 سال ہیں، ان 20 سالوں میں حضرت حسن اور حضرت حسین کی بیعت امیر معاویہ کو حاصل تھی. سوال یہی ہے کہ آج اگر امیر معاویہ برداشت نہیں ہیں، آج اگر امیر معاویہ پر تم تنقید اور تبرہ کرتے ہو، آج تمہیں امیر معاویہ میں خامیاں کوتاہیاں نظر آتی ہے، یہ خامی کوتاہی حسن و حسین کو نظر کیوں نہ آئی؟ اور اگر تم کہتے ہو کہ نظر آئی تو پھر سوال یہ ہے کہ حسین کو یزید میں خامی نظر آئی تو میدان میں چلے آئے، معاویہ میں خامی نظر آئی تو خاموش کیوں بیٹھے؟ میرے بھائیو، دو مسئلے حل ہو گئے. ایک بات کہ خلافت قرابت کی بنا پہ نہیں ملتی، اہلیت کی بنا پہ ملتی ہے. اگر قرابت دار ہونا خلافت کے حقدار ہونے کی علامت ہوتی تو پھر معاویہ کا قریبی یزید تھا، حسین کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی. دوسری بات کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا کے میدان میں ڈٹ جانا اس بات کی علامت ہے صدیق فاروق، عمر، عثمان اور معاویہ کی خلافت حق تھی. یہاں غلط آئی تو ڈٹ گئے، وہاں صحیح تھی تو بیعت کر گئے. میرے بھائیو، آگے چلیے، کربلا کا میدان ہمیں ایک اور بات بھی بتلاتا ہے. کربلا کا میدان خاندان نبوت کی شہادت، حسین کا اپنے موقف پہ ڈٹ کر ذبح ہو جانا، اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتے ہیں کہ خاندان نبوت کے مذہب میں تقیہ کوئی شے نہیں ہے. تقیہ نہیں سمجھا؟ حسنین کے مذہب میں تقیہ زین العابدین کے مذہب میں تقیہ، زینب اور شارہ بانو کے مذہب میں تقیہ، اگر ہوتا تو یہ سارے مل کر حسین سے کہتے، بچوں پہ کیوں ظلم کرتے ہو، خاندان کو پیاسے کیوں مرواتے ہو، وہ تقیہ کر لو کہ جس پر عمل کرنے سے 100 گنا زیادہ اجر ملتا ہے، یہ سارے مل کر نہ کہتے کہ جناب تقیہ کر لیجئے، کہہ دیجئے کہ یزید کی بیعت کرتا ہوں، کہہ دیجئے کہ یزید کو امیر المومنین مانتا ہوں، اوپر اوپر سے کہہ دیجئے دل سے نہ مانیے، تقیہ اسی کا نام ہے، اور تقیہ پر عمل کرنے سے 100 گنا بڑا اجر ملتا ہے۔ تو سارے خاندان والے، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے بہنیں، آپ کی گھر والی آپ کو مل کر یہ کہتی ہیں کہ حضور اپنے عقیدے اور نظریے میں، اپنے خاندان کے خاص عقیدے میں جب تقیہ موجود ہے تو ذبح ہونے کی کیا ضرورت ہے، ذبح ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اب اسی سوال نے ایک اور سوال کا جواب دے دیا کہ جو سوال میں نے جواب میں نے پہلے دیا تھا کہ حسین کا کربلا کے میدان میں کٹ جانا یہ دلیل ہے کہ ابوبکر، عمر، عثمان، معاویہ کی خلافت حق تھی کہ یہ ان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوئے۔ جب یہ سوال شیعہ سے کیا جاتا ہے تو شیعہ جواب دیتا ہے کہ علی نے تقیہ کیا تھا، حسین اور حسن نے تقیہ کیا تھا۔ آئیے تھوڑا سا ان باتوں کا جواب شیعہ کیا دیتا ہے کہ انہوں نے تقیہ کیا تھا۔ اب میں کہتا ہوں کہ کربلا کا میدان یہ بھی بتاتا ہے کہ تقیہ نام کی کوئی بات ان کے ذہنوں میں نہیں تھی، تقیہ نام کی کوئی بات ان کے ذہنوں میں نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو زینب کہتی، زین العابدین کہتے، آپ کے بھائی عباس علمدار کہتے، آپ کے بھائی ابو بکر، عمر، عثمان کہتے، آپ کے بھانجے اون و محمد کہتے کہ ماموں جب آپ کے والد محترم علی نے 30 سال تک تقیہ کیا ہے، جب حضرت حسن نے 40 سال تک تقیہ کیا ہے، اور آپ نے بھی جب حضرت معاویہ کے اخیر دور تک 50 سال نہیں بلکہ آپ نے بھی 55 سال تک جب تقیہ کیا ہے، 55 سال تقیہ میں گزار دیے، آج ہمیں ذبح کیوں کراتے ہو، یہ کہہ سکتے تھے۔ لیکن حسین نے، حسین کے بچوں نے پیاسے حلق میں تیر کھا کر یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے ہاں تقیہ کوئی شے نہیں ہے، ہمارے ہاں تقیہ کوئی شے نہیں ہے۔ میرے بھائیو، کربلا کا میدان ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اور وہ اشارہ آج کے حکمرانوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے، وہ اشارہ آج کے مصلحت پسندوں کی طرف عام ہو رہا ہے، وہ اشارہ اتنا واضح ہے جس کا دنیا کا کوئی مورخ، کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا۔ کربلا کا میدان بول بول کے کہہ رہا ہے، حسین کے ماننے والوں، قیامت کی صبح تک شیعوں پہ اعتبار نہ کرنا، شیعوں پہ اعتبار نہ کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 18,000 خط بھیجے، کتنے خط بھیجے؟ 18,000، قسمیں کھائیں، وفا کا یقین دلایا، بیعت کرنے کے نعرے لگائے۔ مجھے بتلاؤ جو قوم 18,000 خطوں میں خاندان نبوت کو بھیج کر حسین کو بلا کر ذبح تو کرتی ہے، وفا نہیں کرتی، اور جنہوں نے حسین سے وفا نہ کی وہ تمہارے ساتھ کیسے کریں گے؟ کربلا کا میدان بتلاتا ہے کہ ان پہ اعتبار۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حکمران کیسے اعتبار کر لیتے ہیں، مجھے حیرت ہے کہ ڈی سی صاحب کیسے اعتبار کرتے ہیں، مجھے حیرت ہے اتحاد کا نعرہ لگانے والے کیسے اعتبار کرتے ہیں۔ اور میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں، جو شیعہ پہ اعتبار کرے گا، جو شیعہ پہ اعتبار کرے گا، وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے کہ حسین تو شیعہ کو نہیں جانتا، شیعہ سے زیادہ میں واقف ہوں۔ میرے بھائیوں، کربلا کا میدان ایک اور بات بھی بتلاتا ہے، گن بھی رہے ہو کنیاں گلا ہو گئی ہیں، کتنی ہو گئی؟ پانچ باتیں ہو گئیں. کتنی باتیں ہو گئیں؟ پہلی بات, کربلا کا میدان بتلاتا ہے کہ خلافت قرابت پہ نہیں ملتی, اہلیت پہ ملتی ہے. ذہن میں ہے نا؟ شیعہ کہتا ہے کہ حضرت علی قریبی تھے, حضرت علی منہ بولے بیٹے تھے, تو کربلا کا میدان بتلاتا ہے کہ اگر خلافت حکومت بیٹے کو ملتی ہوتی تو پھر میں یزید کے مقابلے میں نہ آتا کہ معاویہ نے بیٹے کو دے دی تھی. اہلیت کی بنیاد پہ ملتی ہے. دوسرا مسئلہ کہ کربلا کا میدان بتلاتا ہے ابو بکر و عمر عثمان معاویہ کی خلافت حق تھی, اگر باطل ہوتی تو حسین مقابلے میں چلے آتے. تیسری بات میں نے عرض کی کہ کربلا کا میدان بتلاتا ہے کہ خاندان نبوت کے ہاں تقیہ کوئی شے نہیں تھا, تقیہ کوئی شے نہیں تھا. چوتھی بات میں نے عرض کی کہ کربلا کا میدان بتلاتا ہے کہ شیعوں پہ کبھی اعتبار نہ کرنا, شیعوں پہ کبھی اعتبار نہ کرنا. اب پانچویں بات کی طرف آئیے. پانچویں بات کیا ہے؟ کربلا کا میدان بتلاتے کہ جب تم حق پر ہو, جب تم صداقت پر ہو, جب اسلام کا پرچم تمہارے ہاتھ میں ہو, تم مدینہ جیسے شہر میں بھی نہ ہو, تم مکہ جیسے شہر میں بھی نہ ہو, تم وادی کربلا میں پہنچ جاؤ جہاں کوئی منش و غمخوار نہ ہو, جہاں کوئی آرو مددگار نہ ہو, جہاں کھانے پینے کے وسائل ختم ہو جائیں, تمہارے ساتھ کوئی بھی نہ ہو, تب بھی ڈٹ جاؤ, جان دہ دینا. کربلا کا میدان کہتا ہے اگر موقف حق ہے, نظریہ حق ہے, مار کھا لو, جیلیں برداشت کر لو, لیکن اف نہ کہو, اف نہ کہو. یہ کربلا کا میدان کہتا ہے. اور کربلا کا میدان ایک بات مجھے بھی کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں بھی تنہا ہوں یکتا تھا, ساری دنیا مخالف تھی, سب طرف سے غیروں نے گھیرا ہوا تھا. جب اکیلے اور تنہا ہو, چاہے اسمبلی میں ہو, چاہے کربلا میں ہو, موقع بیان کر, کوئی ساتھ دے یا نہ دے, تیرا کام کر گزرنا ہے. یہ مت دیکھ کے کوئی ساتھ دے گا یا نہیں دے گا, ہم اس کے کوئی پابند نہیں ہیں کہ کوئی ساتھ دے, کسی کو قریب لائیں, کسی کو اپنا بنائیں. کوشش تو ہے, لیکن بات اپنی کہہ جا. یہ کردار حسین کہتا ہے. یہ آواز کربلا کے میدان سے آتی ہے. کتنی باتیں ہو گئیں؟ چھ باتیں ہو گئیں میرے بھائیو. ساتویں بات, ساتویں بات کربلا کا میدان کہتے کہ تم کہتے ہو کہ خاندان نبوت کا تعلق ابو بکر عمر سے نہیں تھا, تم کہتے ہو کہ خاندان نبوت کا, علی المرتضی حسن حسین کا تعلق ابو بکر عمر سے نہیں تھا. کربلا کا میدان کہتے جھوٹ ہے, دجل ہے, بہتان ہے, الزام ہے. ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا کہ جب حسین آئے, مدینہ چھوڑ آئے, مکہ چھوڑ آئے, سب کو چھوڑ آئے, لیکن ابو بکر عمر عثمان کو ساتھ لائے.
شان صحابہ زندہ باد, شان صحابہ زندہ
باد. نہیں سمجھے؟ اتنا تعلق ہے کہ کربلا میں ساتھ لائے. کربلا میں کہ ابو بکر عمر عثمان اگر تم نہیں جاتے تو میں بھی نہیں جاتا, ساتھ لائے. وہ نہیں آئے تو نہیں چلے. آج میں کہتا ہوں, ظالموں مرثیہ پڑھتے ہوئے, مجلس بیان کرتے ہوئے, اون محمد کی چھوٹی چھوٹی تلواروں کا ذکر کرتے ہو, ابو بکر عمر عثمان جو علی کے بیٹے حسین کے بھائی تھے, اور ان جوان لاشوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اگر ہم نے بتلا دیا کہ ابو بکر عمر عثمان کربلا میں بھی پہنچ گئے تھے تو مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ کہیں گے پھر بستر بیوریا گول کرو, کوئی اور میدان تلاش کرو. اگر یہ تینوں کے تینوں یہاں بھی آ گئے تو ہمیں یہاں کیا لینا ہے؟
صدیق جائے تیرے دشمن, عمر جائے تیرے دشمن, دشمن،
دیش کے مقصد
دیش، ایمان جانے تیرے دشمن،
دیش کے مقصد
علی جانے تیرے دشمن،
دیش کے مقصد
حسن جانے تیرے دشمن،
دیش
کے مقصد حسین جانے تیرے دشمن،
دیش کے مقصد.
کتنی باتیں ہو گئی، سات. آٹھویں بات سنیے، کربلا کا میدان گواہی دیتا ہے. کربلا کا میدان، پہلی گواہی تو یہ دی کہ حسین کو اتنی محبت تھی کہ ابو بکر و عمر عثمان کو ساتھ لے کر آئے. اب دوسری بات یہ بتلاتے ہیں کہ ان تینوں کو بھی اتنی محبت تھی کہ جب تک زندہ ہے حسین پہ ہاتھ نہ آنے دی. یہ تینوں آگے بڑھ کر ٹکڑے ہوتے چلے گئے، شہادت کا دم ناش کرتے گئے اور بتلا دیا ابو بکر عمر عثمان یہ حسین پہ اتنے مشفق ہے، مہربان ہے. پہلے قربانی ابو بکر دے، پھر قربانی عمر دے، پھر قربانی عثمان دے، تب حسین کی باری آئے گی. حسین تینوں کو لے کر آیا، تینوں نے ذبح کر بتلایا کہ تو بھی مہربان ہے تو ہم بھی کم نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیجئے، دوسری نشست کا آغاز 3 بجے ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا احمد وعلی، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کے خیر خلقی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.